الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَافِ سِنِينَ عَدَدًا ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا مکہ کے کافروں نے اللہ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ الگ طریقے سے ستایا، پریشان کیا۔ ایمان کی دعوت کو روکنے کے لیے لالچیں بھی دی، دھمکیاں بھی دی، غلط طریقے سے صلح کرنے کے لیے بھی کہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں جو بڑے لوگ تھے ان کے پاس دباؤ بھی کروایا۔ ہر طرح کی انہوں نے کوشش کر لی ایمان کی دعوت کو روکنے کی، لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری ہمت کے ساتھ کھل کر کے لوگوں کو ایمان کی دعوت دیتے تھے۔ مکہ کے کافروں نے ستانے کا، پریشان کرنے کا ایک نیا راستہ اپنایا، کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سوالات کرو، ادھر ادھر کی مشکل مشکل باتیں پوچھو۔ کسی آدمی کو مینٹلی ٹارچر کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس کو لوگ غلط سوال کرے، ادھر ادھر کے سوال کرے اور اس کو ذہنی طور پر پریشان کرے۔ انہوں نے، مکہ والے سب جاہل لوگ تھے، ان کے پاس کوئی علم نہیں تھا۔ قرآن میں ان مکہ کے کافروں کو اللہ تعالیٰ نے امی کہا ہے، اور بلکہ تمام لوگ اس وقت پر امی تھے، زیادہ تر لوگ، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت پیار سے امی لقب دیا گیا، دوسرے عام لوگوں کو بھی امی لقب دیا گیا، تو یہ سب ان پڑھ تھے، اس لیے سوال کرنا ان کو خود آتا نہیں تھا، اور مدینہ منورہ میں اس زمانے میں یہودی لوگ رہتے تھے، تو مکہ کے کافروں نے یہودیوں کا کانٹیکٹ کیا، چونکہ یہودی لوگوں کے پاس تورا کتاب تھی، وہ لوگ علم رکھتے تھے، ایجوکیشن تھا ان کے پاس، نالج تھا، وہ پڑھے لکھے لوگ تھے، اس لیے مکہ کے کافروں نے یہودیوں کا کانٹیکٹ کیا، اور مکہ سے نضر ابن حارث، عقبہ ابن ابی معیط جو مکہ کے بڑے سردار ہے، وہ باقاعدہ سفر کر کے مدینہ گئے، اور اس زمانے میں مکہ سے مدینہ کا سفر تقریباً 8 دن لگتے تھے، اتنا لمبا سفر ہوتا تھا، اتنا لمبا سفر کر کے وہ لوگ مدینہ گئے، اور مدینہ کے یہودیوں کو کہا کہ ہمارے یہاں عبداللہ کے بیٹے محمد نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ کے پاس تورات کا علم ہے، آپ ہم کو کوئی باتیں بتلائیے کہ ہم فیصلہ کر سکے کہ وہ نبی سچے ہیں یا نبی جھوٹے ہیں، ہم آپ سے فیصلہ کرانا چاہتے ہیں۔ یہودی عالموں نے مکہ کے ان کافروں کو 3 سوال سکھلائے کہ یہ 3 سوال لے کر کے جاؤ اور جا کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھو، اگر وہ حقیقت میں اللہ کے نبی ہے تو جواب دے سکیں گے، اور حقیقت میں اللہ کے نبی نہیں ہے تو جواب نہیں دے سکیں گے۔ یہ کافر بہت خوش خوش مدینہ سے مکہ آئے کہ اب تو فیصلہ ہو ہی جائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نبی ہے۔ دراصل سوال کرنے کا مقصد تھا حضور کو دبانا، حضور کی دعوت کو دبانا، ایمان کی محنت کو دبانا، یہ دبا دینا ان کا مقصد تھا، اور یہ ناپاک پلان ان لوگوں کا تھا۔ مدینہ کے یہودیوں نے ان کو 3 سوالات سکھائے تھے، اور عجیب قسم کے سوال سکھائے۔ ایک سوال یہ سکھایا کہ وہ نوجوانوں کا قصہ ہم کو بتلاؤ، جو نوجوان پچھلے زمانے میں ظلم سے بچنے کے لیے شہر چھوڑ کر کے کہیں چلے گئے تھے، ان کا قصہ سناؤ۔ اب پچھلے زمانے میں آج آپ کو کوئی پوچھے کہ 100 سال پہلے سلابت پورہ میں کون کون رہتے تھے، ان کے نام گنواؤ، تو شاید محلے میں زیادہ لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا، یا معلوم بھی ہوگا تو ایک اندازے سے کہیں گے کہ یہاں اس کا مکان ہو سکتا ہے، وہاں اس کا مکان ہو سکتا ہے، کوئی آدمی پرفیکٹ جواب نہیں دے سکتا۔ اور اس سے آگے بڑھ کے پوچھے کہ بھائی 200 سال پہلے یہاں مسجد تھی کہ نہیں تھی، یہاں یہ مکان تھا کہ نہیں تھا، یہاں یہ کرسیاں رکھی ہوئی تھی کہ نہیں تھی، سوال کوئی کرے تو ایک آدمی بھی آپ کو جواب دینے والا نہیں ملے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پچھلے زمانے کے سوال کرنے آئے کہ نوجوانوں کا قصہ سناؤ۔ دوسرا سوال ان لوگوں نے کیا کہ ذوالقرنین نام کا بادشاہ گزرا ہے، وہ بادشاہ نے پوری دنیا کا سفر کیا تھا، پوری دنیا میں حکومت قائم کی تھی، اس بادشاہ کا واقعہ اور قصہ سناؤ. اور تیسرا سوال کیا کہ یہ روح، یہ آتما کیا چیز ہوتی ہے، اس کے بارے میں ہم کو ڈیٹیل بتلاؤ. ایسے ایسے اٹ پٹانگ سوال یہ لوگ لے کر کے آئے. ایسے سوال کرنے کا مقصد کوئی سیکھنا نہیں تھا، جیسے کہ کوئی آدمی کسی مفتی صاحب کے پاس جاوے سوال کرے کہ حضرت میرے سوال کا جواب دو، میں یہ مسئلہ سیکھنا چاہتا ہوں، سیکھ کے عمل کرنا چاہتا ہوں. لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کسی ایک مفتی کو ایک سوال کر کے آئے، جواب سیکھ لیا اور دوسرے مفتی کا امتحان لینے کے لیے سوال کرتے ہیں کہ ان کو آتا ہے کہ نہیں آتا، ذرا اپنے دیکھے، ایگزام لے وے، جانچ کرے. ایسی غلط نیت سے بھی لوگ سوال کرتے ہیں. تو ان مکہ کے کافروں کا سوال کرنے کا مقصد کوئی علم، دین، شریعت سیکھنا نہیں تھا، اور وہ لوگ عمل بھی کرنا نہیں چاہتے تھے. ان کا مقصد تھا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دبا دینا، حضور کی دعوت کو رکوا دینا، ایمان کی محنت میں رکاوٹ ڈالنا، یہ ان لوگوں کا ناپاک مقصد تھا. جب یہ لوگ تین سوال لے کر کے آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کل تم کو جواب دوں گا، لیکن انشاءاللہ کہنا حضور بھول گئے. دوسرا دن ہو گیا، اللہ کے یہاں سے جبرائیل جواب لے کے نہیں آئے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی آدمی سوال کرتا تو اللہ تعالیٰ جبرائیل امین کو بھیجتے، وحی نازل ہوتی اور جواب دے دیتے. لیکن حضور نے فرما دیا کل جواب دوں گا، لیکن کل ہو گئی لیکن جبرائیل نہیں آئے، چونکہ انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے. 15 دن نکل گئے اور جبرائیل امین نہیں آئے تو مکہ کے کافر لوگ مذاق اڑانے لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ غم ہوا، بہت زیادہ الجھن ہوئی، بہت زیادہ پریشانی ہوئی کہ یہ لوگ میرے سوال کا جواب، یہ جبرائیل میرے سوال کا جواب لے کر نہیں آئے. 15 دن کے بعد جب جبرائیل آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل تم آ نہیں رہے تھے، تمہارے نہ آنے کی وجہ سے میرے دل کے اندر بدگمانی پیدا ہونے لگی تھی، غلط غلط خیال پیدا ہونے لگے تھے. تو جبرائیل امین نے قرآن کی آیت سنائی وما نتنزل الا بامر ربک لہو ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلک وما کان ربک نسیا. اس آیت کے ذریعے سبق یہ دیا کہ کوئی بھی فرشتہ اپنی مرضی سے نبی کے پاس نہیں آتا، بلکہ فرشتہ جو آئے گا اللہ کے حکم سے آئے گا، اور اللہ حکم دیں گے تو جبرائیل آئیں گے، اللہ حکم نہیں دیں گے تو جبرائیل نہیں آئیں گے. غرض پھر اللہ تعالیٰ نے تینوں سوال کے جواب دے دیے. وہ سارے سوال کے جواب قرآن مجید کے اندر موجود ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ انشاءاللہ کہہ کر کے آپ وعدہ کیا کرو. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، کہ کل کے بارے میں، بھوشیہ کے بارے میں کوئی بھی بات کہنی ہو تو انشاءاللہ کہہ کر اللہ پر بھروسہ کر کے اللہ کے مبارک نام کی مدد سے وعدہ کیا کرو. اور وہ نوجوانوں کی بات جو پوچھی تھی وہ اصحاب کہف کا واقعہ تھا اور ذوالقرنین بادشاہ کا واقعہ جو سورہ کہف کے اندر موجود ہے. اور روح کے متعلق جواب یہ دیا گیا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. روح کے بارے میں یہ کہا گیا کہ تم کو تھوڑا علم اللہ نے دیا ہے. روح کیا ہے یہ سمجھنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے. تم اس کو سمجھ سکتے نہیں ہو. اللہ کے حکم سے آتی ہے تو آدمی زندہ ہوتا ہے, روح چلی جاتی ہے آدمی مر جاتا ہے. آدمی اس کی حقیقت نہیں سمجھ سکتا. انسان کا علم سمجھ عقل بہت تھوڑی اور بہت چھوٹی سی ہے. اور اس موقع پر کچھ یہودی لوگ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے کہ ہمارے پاس تو تورا کتاب ہے, ہم تو بہت کچھ علم رکھتے ہیں, بہت کچھ نالج رکھتے ہیں, تمہارا علم تھوڑا ہوگا تو ہوگا, ہمارا علم تو بہت بڑا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. سبحان اللہ, پوری زمین کے اوپر جتنے درخت ہے وہ کاٹ کر کے قلم بنا دو, اور سمندر میں سے انک روشنائی بنا دو, اور اس کے بعد دوسرے ساتھ سمندر بھی روشنائی اور انک بن کر کے مدد کرنے آوے تو بھی اللہ کی بات کبھی ختم ہو سکتی نہیں ہے. سارے درخت کی قلم پین گھسا جاوے, ساری روشنائی انک ختم ہو جائے, لیکن اللہ تعالیٰ کا علم ختم ہونے والا نہیں ہے. انسان کو علم بہت تھوڑا اور بہت چھوٹا سا دیا گیا ہے, اور انسان کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے جتنا علم بھی اس کو مل جاوے. دوسری ایک عجیب بات, عجیب عجیب ڈیمانڈ لے کر کے یہ لوگ آتے تھے مکہ والے. ہر نبی کی ہسٹری اتہاس تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ نبیوں کے اوپر سب سے پہلے غریب لوگ ایمان لاتے ہیں, مالدار لوگ اپنی مالداری کے نشے میں رہتے ہیں, پہلے غریب لوگ نبی پر ایمان لاتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. وہاں سے قریش کافر لیڈر لوگ وہاں سے گزرے اور انہوں نے دیکھا کہ یہ غریب صحابہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, تو مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگے اے محمد, یہ غریب لوگ ان کو ساتھ بٹھانا آپ کو اچھا لگتا ہے کہ ایسے غریبوں کے ساتھ, فٹیچر قسم کے لوگوں کے ساتھ آپ ساتھ بیٹھے رہتے ہو؟ آپ نبی ہے تو آپ کو تو بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے, یہ غریبوں فقیروں کے ساتھ آپ کو نہیں بیٹھنا چاہیے. اور بھی کافر سردار اقرا ابن حابس, عیینا ابن حسنا, یہ دونوں بعد میں ایمان لے آئے, لیکن ایک مرتبہ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور اس وقت پر بھی غریب صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے ان صحابہ کو غریب سمجھا، حقیر سمجھا، معمولی سمجھا، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خانگی کے اندر بات کی، تنہائی میں کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جب آوے تو آپ ہمارے ساتھ الگ بیٹھو، یہ غریبوں کے ساتھ ہم بیٹھنا پسند نہیں کرتے، یہ سب غریب ہمارے نوکر قسم کے لوگ، ہمارے غلام قسم کے لوگ، ان کے ساتھ بیٹھنا ہم کو پسند نہیں ہے، ہم سب لیڈر لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں، اونچے درجے کے لوگ ہیں، ہم جب آوے تو ہم کو الگ الگ بٹھاؤ، الگ سے بٹھاؤ، یہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا۔ پھر آگے کہنے لگے کہ آپ چونکہ نبی ہے، آپ کے پاس پورے عرب میں دور دور سے لوگ آپ کو ملنے کے لیے آتے ہیں، جب دوسری جگہ سے لوگ آپ کو ملنے آتے ہیں، وفد ملنے آتے ہیں، تو یہ غریب لوگ جو آپ کے پاس ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمیں شرم آتی ہے، اور دوسرے لوگوں کے دلوں میں ہماری عزت کم ہو جاتی ہے، اسی لیے ہم غریبوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، ہم اونچے لوگ ہیں، آپ ہم کو الگ سے ٹائم دو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محض ان کے ایمان کی لالچ کی وجہ سے ارادہ کیا کہ حضور ان مالداروں کو، لیڈروں کو الگ سے ٹائم دے دے، مقصد تھا ان لوگوں کو ایمان کی طرف دعوت دینا کہ یہ بڑے لوگوں کو، مالداروں کو، رئیسوں کو میں الگ سے ٹائم دوں تو یہ لوگ میری بات سنیں گے، ایمان قبول کر لیں گے۔ حضور نے ارادہ کر لیا تو یہ لیڈر لوگ کہنے لگے ہم کو رائٹنگ میں دو لکھ کر کے کہ جب ہم آپ کے پاس ٹائم مانگے تو آپ ہم کو الگ سے ٹائم دو، ہم کو الگ سے بٹھاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا، علی لکھنے کے لیے لاؤ، کاغذ پین لاؤ، ہم لکھ کر کے ان کو دیوے، یہ لیڈر لوگ، مالدار لوگ ایمان لے آئیں گے تو کام ہو جائے گا، اسی لیے ان کو الگ سے ٹائم دیا جاوے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ ہی کیا تھا، اتنے میں آسمانوں پر سے حضرت جبرائیل امین تشریف لائے اور اللہ تعالی کا پیغام سنایا، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے کہلوایا کہ یہ غریب صحابہ جو صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو مجلس سے مت ہٹاؤ، ان مالداروں کو ان غریبوں کے ساتھ بیٹھنا ہو تو بیٹھے، ان کو الگ سے ٹائم دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اسلام اونچ نیچ کا بھید بھاؤ نہیں سکھاتا، اسلام غریب اور مالدار کا بھید بھاؤ نہیں سکھاتا، اسلام کے اندر سب کا مقام برابر ہے۔ آپ مسجد کے اندر دیکھو، حرم شریف ہو، مدینہ منورہ کا حرم ہو، یا دنیا کی کوئی بھی مسجد ہو، مالدار غریب سب لوگ نماز کے وقت میں ایک صف میں آ کے کھڑے ہوتے ہیں، سیٹھ ہو، نوکر ہو، فقیر ہو، غریب ہو، अल्लाह के दरबार के अंदर सब बराबर बराबर हुआ करते हैं। तो इस्लाम के अंदर ये ऊंच नीच, गरीब मालदार, ऐसा कोई भेदभाव नहीं। इससे अंदाजा लगाओ कि ये गरीब सहाबा की अल्लाह की नजर में कितनी कीमत थी, कितनी वैल्यू थी, कि इन गरीब सहाबा के वास्ते अल्लाह ने कुरान की आयत उतारी, इरशाद फरमाया وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ। ये तो अल्लाह ताला ने आजमाइश और इम्तिहान के लिए बनाया, किसी को मालदार बनाया, किसी को गरीब बनाया, किसी को दुनिया के एतबार से ऊंचे खानदान का, कोई नीचे खानदान का, ये कोई फखर की चीज थोड़ी है, दूसरे को नीचा समझने की चीज थोड़ी है, ये तो अल्लाह ताला ने इम्तिहान के लिए बनाया है। कि मालदारों का इम्तिहान है कि मालदारी में अल्लाह को भूल न जावे, गरीबों का इम्तिहान है कि गरीबी के अंदर जो है अल्लाह ताला के सामने फरियाद न करे, अल्लाह इम्तिहान लेते हैं। बल्कि अल्लाह ताला ने इससे भी आगे की बात, वइदा जाअकल्लदीना युमिनूना बिआयातिना फकुल सलामुन अलैकुम कतब रब्बुकुम अला नफ्सिहिर रहमा। ये बहुत बड़ी फजीलत है कि इन गरीब सहाबा के लिए अल्लाह ताला ने आसमान से सलाम कहलवाया और अपने नबी को हुक्म दिया कि जो सहाबा अल्लाह पर ईमान लाए हैं, कुरान की आयतों पर ईमान लाए हैं, नबी जी जब वो आपके पास आए तो इनको सलाम कह दो और यूं कह दो कि अल्लाह ताला तो बड़ी मेहरबानी करने वाले हैं और मेहरबानी करना अल्लाह ने अपने जिम्मे में ले लिया है। हजरत खब्बाब रदी अल्लाह ताला नो कहते हैं कि ये आयत जब से आई अल्लाह के यहां से, गरीब सहाबा की तो हिम्मत बढ़ गई, ऐसी हिम्मत बढ़ गई कि जब वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आते थे तो अपने घुटने हुजूर के घुटने के साथ मिला करके बिल्कुल पास में बैठ जाते कि अल्लाह ने हमारी हिम्मत अफजाई फरमाई, हमारी इज्जत फरमाई, बिल्कुल हुजूर के साथ करीब आकर के घुटने से घुटना मिला करके बैठ जाया करते थे। ये आयत बहुत बड़ी नसीहत और बहुत बड़ा सबक है कि किसी मालदार के साथ महज उसकी मालदारी की वजह से कोई स्पेशल इम्तियाजी सुलूक और बर्ताव मुनासिब नहीं है। हाँ, अगर उसमें कोई दीनी खूबी है, दीनी कमाल है, तो उसके साथ आप दीन की बुनियाद के ऊपर खुसूसी अच्छा बर्ताव कर सकते हैं। बाकी किसी गरीब को हकीर समझने की इजाजत नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा ही फरमाया था और अल्लाह ने कुरान की आयतें नाजिल फरमा दी। अल्लाह सुबहानहु व ताला हम सब को अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें सीख करके उसके मुताबिक अल्लाह हमें अमल करने वाला बना देवे। الحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم اللهم اغفر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اصلح شان أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہم اپنے تمام گناہوں کا اقرار کرتے ہیں ہم قسم قسم کی برائیوں میں گناہوں میں اے اللہ اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما بیماروں کو شفا عطا فرما پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما حلال برکت والی روزی عطا فرما مقروضوں کا قرض ادا فرما اے اللہ محبوسین کو رہائی عطا فرما اے اللہ زندگی میں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرما اے اللہ بار بار مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرما بار بار حج عمرے عطا فرماؤ اے اللہ ہماری عمر میں برکت عطا فرماؤ علم میں برکت عطا فرماؤ تقویٰ میں برکت عطا فرماؤ عزت میں برکت عطا فرماؤ اے اللہ رمضان کی قدر نصیب فرماؤ آنے والے رمضان کے تمام روزے ہمارے لیے تمام ایمان والوں کے لیے صحیح روزے رکھنا آسان فرماؤ آسان فرماؤ آسان فرماؤ اے اللہ تراویح آسان فرماؤ تلاوت آسان فرماؤ گناہوں سے بچنا آسان فرماؤ نیکیاں کرنا آسان فرماؤ اے اللہ جائز مرادے اور جائز تمنائیں پوری فرماؤ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی بتلائی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین